چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص کے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر اپنے عرش کا سایہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کوئی ایک ٹاپک لے کر اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کے ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہے، علوم قرآن پر کچھ گفتگو ہم آج کریں گے، اور ہمارے ساتھ قبلہ شیخ الحدیث مفتی حسان صاحب تشریف فرمائے، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مفتی جمیل صاحب بھی کہتے ہیں، حضرت مزاج کرامی، اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم علوم قرآن پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کے چھ نام ہیں، مشہور چھ نام ہیں، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ نمبر ایک قرآن، نمبر دو برہان، نمبر تین فرقان، اور نمبر چار کتاب، نمبر پانچ مصحف، اور نمبر چھ نور۔ کلام پاک کو ان ناموں کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے یہ قرآن شریف کے اور اپنے بے مثل کلام کے ان ناموں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے علوم، حسن صاحب، قرآن خود بیان فرماتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ترگ نہیں مگر اس کا اس کتاب مبین نے، روشن کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں سے سب سے مقدم، سب سے پہلی صورت اور سب سے مؤخر صورت یہ کون سی تھی، اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو پہلے ہوں۔
صحیح قول کے مطابق یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات یہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض نے نسبت کے اعتبار سے یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی، جیسے مثال کے طور پر بعض نے کہا کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے، یہ تو اس کی تو پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جو پانچ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔
ٹھیک ہے،
اسی طرح کچھ عرصے تک یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی تھی، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی وحی کے رکنے کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں تھیں۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے بعض نے اس میں، یہ کتابوں میں، بعض کتابوں کے اندر بعض علماء کا یہ قول بھی نقل ہوا کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، یہ آیتیں فترت وحی کے بعد، وحی رکنے کے بعد جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ یہ تھیں۔ اور قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ صحیح قول کے مطابق، درست قول کے مطابق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے صحیح قول کے مطابق، اور اس آیت کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں فقط 9 دن تک تشریف فرما رہے اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے علاوہ علماء نے اور صورتوں کے بارے میں لکھا کہ اس حوالے سے یہ صورت آخر میں نازل ہوئی تو اس حوالے سے یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن وہ نسبت کے اعتبار سے ہیں، حقیقی اعتبار سے جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔
اچھا، اور بھی کچھ آیات کے بارے میں کہا جیسے الیوم اکملت لکم،
وہ اسی اعتبار سے کہ جو دین کی تکمیل کے اعتبار سے جو آیت نازل ہوئی اس میں سب سے آخری یہ آیت تھی۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ جو عورتوں کے حوالے سے واضح و نصیحت کی گئی وہ سورۃ النساء کے اندر جو اس کی آخری آیتیں ہیں اس کے اندر کی گئی، تو یعنی نسبت کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ فلا مقام کے اعتبار سے سب سے آخر میں،
یعنی اس موضوع کے اعتبار سے یہ آخری ہوئی، اس کے اعتبار
اس اعتبار سے یہ، ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
سب سے قرآن پاک کی آخری آیت مبارکہ یہ، قرآن پاک کی صورتوں کو بھی یہ نسبت، بعد کو مکی اور بعد کو مدنی کہتے ہیں، تو گفتگو چلی ہے تو ساتھ اسی پر بھی کچھ اگر آپ کلام فرمائیں، مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے ہوں۔
دیکھیے، یہ آپ جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، جس کو سعادت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں اس میں صورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں مدنیتن یا مکیتن کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور بعض کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے اتنی آیتوں کے باقی سارا، یا تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے عام طور پر کہ اتنی آیتوں کے علاوہ ساری صورت مدنی ہے، اور بعض میں ہوتا ہے کہ ساری اتنی آیتوں کے علاوہ ساری صورت مکی ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی کے حوالے سے علماء کے 3 طرح کے قول ہیں کہ کن صورتوں کو اور کن آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور کن صورتوں اور کن آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو صحیح اور مشہور ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے قبل جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے اور ہجرت نہیں کی تھی، جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، یعنی اب چاہے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہوں
صحیح،
لیکن وہ ہجرت سے پہلے کی ہیں تو پھر ان کو مکی صورتیں کہا جائے گا اور مکی آیات کہا جائے گا۔ اور اگر ہجرت کے بعد، جب حضور علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو اس دوران جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور ترین قول ہے اور عمومی طور پر کتابوں کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ چاہے مینا میں، جیسے عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، مینا میں نازل ہوئی، لیکن وہ چونکہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی، تو بھلے وہ کسی بھی مقام پہ نازل ہوئی ہو، اس کو اب مدنی صورت کے مدنی آیات
یعنی
یہ کہا جائے گا
ہجرت کے بعد سے ہے۔ ہجرت کے بعد چاہے وہ مکے میں ہی کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مینا کی اور اس طرح کے
عرفات کے میدان میں، الیوم اکملت لکم جیسے بھی آپ نے بیان کیا، تو یہ نازل ہوئی عرفات کے میدان کے اندر،
ٹھیک ہے،
لیکن اس کو کہیں گے مدنی آیت کہیں گے،
ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس طرح مختلف سفروں میں بھی آیات مبارکہ کا نزول ہوا، تو تقسیم یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ہیں۔ جمیل صاحب، علوم قرآن کے حوالے سے جو کچھ میں چاہوں گا، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سمری سی خلاصہ کہ قرآن پاک کتنے علوم پر مشتمل ہے، یا قرآن پاک کے موضوع، علوم تو بے شمار ہیں اور وہ تو ہم اگر مفسرین کی طرف جائیں اور بالخصوص صحابہ اکرام علیہ مردوان میں جو جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے، اور خیر تفسیر پہ ہم انشاءاللہ پروگرام تفسیر پہ بھی کریں گے، علوم قرآن وہ ایک الگ، لیکن مضامین قرآن یعنی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کن کو کیا حکم اور اس میں کیا چیز بیان کی گئی، اس کا اگر ایک خلاصہ اگر آپ بیان فرما دیں تھوڑا سا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہدایت کا ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا. قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے.
ٹھیک.
اب اس کے بعد کوئی اور کتاب، کوئی اور قانون اللہ تعالی کی طرف سے نازل نہیں ہوگا. 114 سورتوں پر یہ مشتمل قرآن پاک ہے. تو اب قرآن پاک کا ہر ہر لفظ اپنے اندر علوم کے سمندر لیا ہوا ہے.
صحیح.
اس میں ماضی کی خبریں ہیں، اس میں حال، زمانے حال کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے مستقبل اور آنے والے ادوار میں قیامت، قیامت کے بعد آگے جنت دوزخ تک کے یہ مضامین قرآن پاک میں موجود ہیں. بلکہ ابتدائے تخلیق اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، حال، تینوں زمانوں سے متعلق علوم پر مشتمل ہے. اب قرآن پاک کے علوم تو بہت سارے ہیں. جس عالم دین نے قرآن پاک کو جس جہت سے لیا، وہ اس جہت سے قرآن پاک کے علوم کو اپنی کتابوں میں لکھتا چلا آیا ہے اور اس کے مضامین ختم نہیں ہوتے. تاہم علماء نے قرآن پاک کے جو علوم ہیں، ان علوم کو جب خلاصے کے طور پر نوٹ کیا، تو ان میں قرآن پاک کے مضامین کے حوالے سے، قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی سمری بیان کرنے میں کئی علماء نے اس کو نوٹ کیا ہے. لیکن زیادہ مشہور جو مضامین قرآن، علوم قرآن کے حوالے سے، یعنی خلاصہ قرآن کیا ہے، تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی ایک کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے.
ٹھیک.
تو آپ نے گویا قرآن پاک کے خلاصے کو، کہ قرآن پاک کے مضامین کو آپ نے پانچ قسموں میں تقسیم فرمایا.
صحیح.
کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، ان آیات میں یا تو یہ ہے کہ وہ احکام شرع بیان کر رہی ہیں،
ٹھیک ہے،
جس کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک سے ایک علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، علم احکام.
ٹھیک.
اچھا، قرآن پاک کی دیگر آیات کو اگر ہم غور خوض کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان میں کہیں اللہ تبارک و تعالی جو گمراہ افراد تھے، گمراہ قومیں تھیں، اقوام تھیں، جن کے باطل نظریات تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کہیں باطل نظریات کا رد فرما رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی باطل نظریات کا رد فرما رہا ہے، احقاق حق فرما رہا ہے. تو اس کو علماء نے ان مضمون پر جو مشتمل آیات ہیں، ان کے بارے میں علم کو علم بالمخاصمہ، یعنی علم مناظرہ کہا گیا.
چیلنج جس میں کیے گئے ہوں،
جس میں باطل نظریے کے حامل افراد کے دلائل، جو ان کے مذمومہ دلائل تھے، ان کا رد بلیغ کیا گیا ہے. ایک قرآن پاک کی آیات پہ اگر مزید غور و خوض کریں، تو قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی جا بجا اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. تو اس کے ذریعے گویا اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے. تو اس کو کہا جائے گا علم تذکیر بانعام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں اگر ہم مزید غور فکر کرتے ہیں، تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایام ذکر فرماتا ہے، وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے، ایام اللہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں پر اپنے انعامات نازل فرمائے ان کے واقعات کا تذکرہ کریں، اور جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے جو ہلاکت ہیں، تو وہ دن بھی یاد کریں. تو اس طرح قرآن پاک میں جن قوموں پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان کا بھی ذکر ہے، جن قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کا بھی ذکر ہے. تو جو ایام اللہ تعالیٰ کے رحمت کو حاصل کرنے والے تھے، اور جن ایام میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے.
تو ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دن ہیں، لیکن یہاں بطور خاص ان دنوں کو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن دنوں میں اللہ رب العالمین کی کوئی نعمتیں اور انعام، وہ چاہے کسی پچھلی قوم کو وہ نعمت انعام ملا ہو تب بھی ان کو،
پچھلی اقوام کو بھی جو اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے علم تذکیر بھی ایام اللہ. تو قرآن پاک کی آیات سے ایک علم یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم ہے علم تذکیر موت وما بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور موت کے بعد کی جو عالم آخرت ہے اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اگر ہم علوم قرآن پر سمری دیکھیں، خلاصہ جاننا چاہیں، تو یہ پانچ قسم کے علوم قرآن پاک میں جو بیان کیے جا رہے ہیں، یا تو ان میں احکام شرع کا بیان ہے. اب احکام شرع ہیں یا اللہ تبارک و تعالی باطل نظریے رکھنے والے یعنی مشرکین ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، منافقین ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نظریات باطلہ کا رد فرما رہا ہے. قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اللہ تعالی سابقہ اقوام پر جو رحمتیں یا ان پر جو عذابات نازل ہوئے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. تو علم احکام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اس کو ایک نصب العین اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. تو ان احکام کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے عوامر، عوامر کا مطلب ہوتا ہے حکم جس میں دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور دوسرے احکام ہوتے ہیں نواہی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جن میں چیزوں سے کچھ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ عوامر کے اندر کیا آ جائے گا، عبادات،
صحیح،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر اور دیگر احکامات کا ذکر ہے. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ امور سے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، جیسے چوری کی ممانعت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت فرمائی گئی، اور بھی کئی چیزیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی،
اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے،
ناحق مال کھانے اور ممانعت فرمایا،
قتل ناحق اور طرح طرح کی ان برائیوں کا جن سے منع کیا گیا ہے وہ ان کا ذکر فرمائے گی.
تو اب اس کے اندر یعنی ہر بندے کی نجی زندگی، جو اس کے اپنے گھریلو زندگی ہے، اس لائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عوامر اور نواہی یعنی احکام ارشاد فرمائے ہیں، کوئی کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو علم مخاصمہ جس کو کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین، یہودی، عیسائی اور منافقین، یہ چار طبقے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے.
ٹھیک ہے،
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے تھے. اب ان میں کچھ تو وہ تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اور کچھ ایمان رکھتے تھے، جیسے یہود و نصارہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت کے قائل تھے. لیکن مشرکین جو تھے، تو مشرکین اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ساتھ اس کے یعنی معبودان باطلہ کے بھی ماننے والے تھے اور شرک میں گرفتار تھے.
ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت فرمائی اور ایسے دلائل سے شرک کی نفی فرمائی کہ ان مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو ان کے نظریات ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتا دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ مکہ مکرمہ میں جو اقوام تھی بنی اسماعیل، تو بنی اسماعیل میں یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ وہاں پر ان کا طریقہ کار دین ابراہیمی کے اعتبار سے اس کی پیروکاری کر رہے تھے، پیروی میں تھے، اور جو ان کے احکامات تھے یہ چلتے آ رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے 300 سال پہلے ایک شخص عمر بن لوحا یا عمر بن لوحائی، اس نے بت پرستی کو عام کیا.
اچھا،
اور جو مکے کے لوگ، حجاز کے لوگ جو دین ابراہیم پر عمل کر رہے تھے، تو ان کے اندر شرک پیدا کیا اور دین ابراہیم سے انحراف کرنے کی صورتیں پیدا کی. تو یہاں پھر جب 300 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا، تو اب مشرکین میں ایسے، چونکہ نسل در نسل وہ شرک رچ بس گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انہیں بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو وہ معارضہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم نہیں کرتے تھے، تو قرآن پاک میں ان کے باطل نظریات کو رد فرمایا گیا۔ اسی طرح اہل کتاب کے جو دو گروہ ہیں، یہود و نصارہ، تو ان کے بھی باطل نظریات قرآن پاک ان کا بھی جا بجا رد فرما رہا ہے۔ جیسے کہ اہل کتاب میں جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے۔ اسے نصارہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے نظریے میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک، کوئی خدا ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کوئی کہتا تھا کہ تین وجود ہیں ان سے مل کر خدا بنا ہے، تو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تین میں سے ایک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں منافقین، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ منافق کس کو کہتے ہیں، تو منافق وہ ہے کہ جو زبان سے تو کلمہ اسلام پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دل سے حضور کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک معبود برحق نہیں مانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت فرمائی۔ اور سورہ بقرہ کی جو 13 آیات ہیں، یہ ان منافقین کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر یہ پورا رکو جو ختم ہو رہا ہے، اس میں منافقین کی مذمت اور ان کے مختلف احوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو کچھ منافقین تو وہ تھے جو دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے،
صحیح،
اور کچھ منافقین وہ تھے کہ جو ضعف اعتقادی کا شکار تھے،
ٹھیک،
اب اپنی قوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی کلمہ اسلام انہوں نے پڑھ لیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت گزرنے کے بعد، مسلمانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ پھر اسلام پر جم گئے تھے،
صحیح،
لیکن کچھ منافقین ایسے تھے کہ جنہوں نے آخر وقت تک دل سے اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ منافقون بھی نازل فرمائے۔
اور ایمان کا تعلق ہی دل سے،
جی،
کہ یہ اپنا حسان صاحب تصدیق بالقلب، یعنی ایمانیات میں جیسے منافقون صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، تو وہ زبان سے تو یہی کہتے تھے کہ قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے
وہ جھوٹے ہیں،
جھوٹے ہیں، تو یہ تصدیق قلب، یہ ایمان کا رکن، اور اقرار جو زبان سے اقرار ہے، اس کے حوالے سے کچھ آپ؟
ایمان بنیادی اعتبار سے جو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اجماعی اعتبار سے یہی ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے جتنی بھی ضروریات دین ہیں، دین کی ضروری باتیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام چیزوں میں حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنا کہ آپ سچے ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ اس کا نام ایمان ہے، تو اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو دل سے جب اس کی تصدیق کریں گے تو پھر اس کو ایمان کہا جائے گا۔ اب رہا اقرار، یعنی زبان سے کہنا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہے۔ مثلا ایک شخص جو تھا وہ نعوذ باللہ کافر ہے، اب وہ دل سے ایمان لے آیا، اس نے تصدیق کر دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے لگا، اور جن چیزوں پر ایمان اور اعتقاد ضروری تھا ان چیزوں کو وہ تسلیم کرنے لگا، لیکن ظاہر ہے اب مسلمانوں کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اب اس سے اگر کسی کو پوچھنے کا موقع ملا، یعنی اس کو کچھ وقت ملا، اس کو کچھ مدت ملی، یعنی ایمان لانے کے بعد، دل سے تصدیق کرنے کے بعد اتنا موقع ملا کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا تھا، اور تو ایک الگ مسئلہ ہے، اور اگر اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا، وہ ایمان لایا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، اللہ کے نزدیک ایمان والا ہے۔ ہاں جو لوگ ہیں ان کو چونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان لے کر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کفن دفن کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر جنازہ پڑھنے کا معاملہ ہے، یہ نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے ایمان کی خبر نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے اقرار کرنے کا موقع ملا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم مومن ہو یا نہیں ہو، تو اگر اس نے بلا اکراہ شرعی، یعنی اس کے اوپر کوئی ایسا زور جبر نہیں تھا کہ اگر وہ اقرار کرتا تو اس کو مار دیا جاتا، اس کے بغیر اس نے منع کر دیا، دل سے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھا گیا اور کوئی اس کے اوپر اقرار شرعی نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا، تو اب وہ عند اللہ بھی کافر ہے، اور یعنی اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے، اور بندوں کے نزدیک بھی اس کے اوپر کفر کا حکم ہوگا، اس کا فقط دل سے مان لینا یہ کافی نہیں رہے گا۔ تو اور اگر اس سے اقرار کا پوچھا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، مسلمان ہو یا نہیں ہو، اور اس کے اوپر اقرار تھا، مثلا اس کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو میں ایسے افراد موجود ہیں کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، اب اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک تو وہ پھر بھی مومن ہے، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر جو دنیا کے احکام ہیں، کفن دفن یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر کفر ہی کا حکم رکھیں گے۔ تو اصل جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، دل سے ایمان لے کر آنا ہے، اور اقرار جو ہوتا ہے وہ دنیاوی احکام کو جاری کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اجرائے احکام دنیاویہ کے لیے اقرار یہ ضروری ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے منافی ہوتے ہیں، اب نعوذ باللہ کوئی مان تو رہے میں مومن ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے، یا قادیانی ہے اپنے آپ کو مومن مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ مومن تھوڑی کہلائیں گے، مسلمان تھوڑی کہلائیں گے۔ تو اس طرح الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے بعض اوقات خارج کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
مثلا کسی نے نعوذ باللہ قرآن کو ہوش کی حالت میں گندگی کے اندر پھینک دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا کوئی فعل اس نے کیا، بت کے آگے سجدہ کر دیا اس نے، تو یہ چیز ایمان کے منافی ہے، تصدیق کے منافی ہے کہ ایک مسلمان اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، تو یہ چیز اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گی۔ تو اصل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، آپ کو سچا ماننا، اور پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی قول و فعل آپ کا نہیں ہونا چاہیے،
یعنی ضرورت دینی میں سے کسی
کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ضروریات دین کے حوالے سے یہ ہمارے ایک ٹاپک رہتا ہے، اور تھوڑا سا سمجھنے میں عام لوگوں کو مشکل پیدا ہوتی ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ اس کو کافر بنا دیتا ہے، اگرچہ باقی سب کو مان رہا ہے، کسی ایک کو، نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا وہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ختم نبوت کا عقیدہ وہ اتنا ہی اہم جس طرح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ احد ہے اور صمد ہے ایک ہے، تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خاتم النبیین کا عقیدہ بھی اتنا قطعیت والا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ابھی فرمائی ہے مفتی حسان صاحب نے، تو ضرورت دین اس کا اگر کوئی خلاصہ بتا دیں کہ یہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کوئی۔
ضروریات دین سے مراد وہ احکام ہیں کہ جن کا دین اسلام سے ہونا یہ ہر خاص عام شخص پر واضح ہو، آگاہ ہو کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، جیسے نماز ہے،
ہر خاص اور ہر عام پر،
ہر عام، تو اس پر واضح ہو کہ یہ حکم دین اسلام نے دیا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب جیسے نماز ہے تو نماز کا حکم یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا یعنی پرہیزگار ہو یا بے عمل ہو، وہ سمجھتا ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اب سود ہے وہ حرام ہے تو مسلمان اس کی حرمت کو جانتا ہے، بدکاری ہے اس کی حرمت کو مسلمان جانتا ہے۔ اب ایسے کام کے جن کا دین اسلام سے ہونا یہ قطعی دلائل سے ثابت ہو اور مسلمان اس کو بالکل ہر عام خاص مسلمان اس کو سمجھتا ہے، تو اب اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ جیسے جنت دوزخ، اسی طرح روز قیامت کا ہونا، ملائکہ کا وجود ہے، تو یہ حساب، یہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، اس طرح کے امور میں اگر کوئی इसका इनकार करता है, जैसे फरिश्तों के वजूद का अगर कोई इनकार कर देता है, या जन्नत दोजख के वजूद का इनकार कर देता है, या नमाज की फर्जियत का इनकार कर देता है, या जिस चीज़ की हुरमत कतई है जैसे शराब हराम है, अगर कोई इसकी हुरमत का इनकार कर देता है, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। अब अगरचे वो ये कहे कि मैं सब चीज़ें मानता हूँ, सिर्फ एक चीज़ का तो इनकार किया है, तो उस एक चीज़ के इनकार की वजह से बकिया चीज़ों का इनकार भी लाजिम होगा।
बेअमली कुछ और है, इनकार कुछ और है, यानी इनकार यानी बिल्कुल उस पर उसको मानना ही नहीं, या
उसको सिरे से तस्लीम ना करना। जैसे ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र भी करेंगे, हुजूर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन नमाज की फर्जियत के मामले में वो नमाज को फर्ज नहीं मानते, या जो तरीका नमाज का कुरान और हदीस से मालूम हुआ और उसके मुताबिक उम्मत पढ़ती चली आ रही है। कोई कहता है नमाज सिर्फ इसका नाम है कि दुआ, यानी दुआ कर लो, जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज का माना बयान फरमाया, नमाज पढ़कर दिखाई, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, के इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो नमाज अकीमुस्सला का जो मफहूम हुजूर ने बताया है, अब अगर कोई उससे हटकर कहे कि ये वाली नमाज फ़र्ज नहीं है जो तुम लोग पढ़ते हो अहादीस में, जिसका तुम जिक्र पढ़ते हो समझते हो, ये नहीं, नमाज ये है कि बस दुआ करो, तो ऐसे भी लोग हैं कि जो नमाज की फर्जियत को इस हवाले से तावील कर जाते हैं। तो ये जो नमाज वाज़े है, इसका अगर कोई इनकार करता है तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है।
अल्लाह अकबर। तो ये ज़रूरी है जिनकी पूरी जो है वो किसी एक का भी इनकार करना वो इंसान को जो है वो काफिर बना देता है।
ये इसमें अवाम से मुराद जो है थोड़ी सी अवाम में डिटेल लूं।
जी मैं ये हर खासो आम जो ये कहा गया है, तो इस आम में भी कोई खसूसियत है?
आम से मुराद यहाँ पर वो है कि जो उलमा के सोहबत में रहते हैं।
सही।
यानी बास तो जैसे पहाड़ों पर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, दूर दराज के देहातों में रह रहे हैं, है मोमिन, नाम मुसलमानों वाला है, सब कुछ ईमान रखते हैं, लेकिन बहुत सारी ज़रूरियात दीन का उनको इल्म नहीं होता, तो उनका ना जानना ये उस शेय को ज़रूरियात दीन से खारिज नहीं कर देगा, वो फिर भी ज़रूरियात दीन में से रहेगा। अच्छा, इसमें फिर एक और, इसमें हमारा मौजू तो ये नहीं है लेकिन अब छिड़ गया चल गया है, तो यहाँ पर मुख्तसर सी बात यह है कि ज़रूरियात दीन बास तो वो होती हैं कि जो सबको पता है, सबको मालूम है कि ये इसका दीन के से होना ये ज़रूरी काम है, और बाज़ वो होती हैं कि जो हर एक को मालूम नहीं होती, उसमें कुछ खसूसियत होती है, जैसे विरासत के बाज़ मसाइल हैं जो कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं लेकिन हर एक को मालूम हो ये ज़रूरी नहीं। जो पहली वाली किस्म है उसका तो कोई भी इनकार करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो दूसरी किस्म है उसके हवाले से ये है कि अगर उसे इल्म नहीं था और इस सूरत में इसने इनकार किया तो काफिर नहीं होगा, लेकिन उसको बता दिया गया कि भाई ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है, और अब अगर वो इसका इनकार करता है तो फिर वो दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे उसको जो है वो वाज़े तौर पर, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ऐसे कुफ्र बाज़ बोल जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई पहाड़ों में रहने वाले या दीन का इल्म सीखना उनके लिए कोई दुश्वार था या वो उलमा तक उनकी रसाई नहीं थी, तो ऐसे कुफरियात या तरह तरह की गुफ्तगू ऐसी कर जाते हैं जो कुफर पर ही मुश्तमिल होती है, तो ये भी उनके लिए उजर बनेगा ना सीखना?
नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी कोई नाउज़ु बिल्ला कहता है कि दो खुदा हैं और फिर उसके बाद वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं था, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने के हवाले से उल्टी सीधी बातें कोई करता है। मिसाल के तौर पर कादियानों ने कहा कि भाई हकीकी खातमुन नबीयीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम है, ये तो परतो है, जिल्ली है, फुला है, फुला है, इस तरह की बातें उसने शुरू कर दी। या जैसा जमील भाई ने ये बात बयान की ना कि नमाज का जो माना है वो है मखसूस अफाल का अदा करना। परवेजी जो है उन्होंने इसके ऊपर क्या गुफ्तगू की, वो ये की कि इसका मतलब दुआ है, यानी नमाज का माना ही उन्होंने तब्दील कर डाला। तो इसी तरह जो खातमुन नबीयीन का माना है, अगर खातमुन नबीयीन का माना को नया घड़ लेता है, जैसे बाज़ ने ये कह दिया कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा नबी आ भी जाता है तो इससे आपके ख़त्मे नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उन्होंने तरह तरह के उसके माना किए, तो ये मुसलमानों के इजमाए क़त्ई का इनकार है। जिस माना को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सहाबा ने बयान किया, और आज तक تمام کے تمام علماء بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہر طرح کا کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم ہونے کا مطلب یہ کہ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، جو اس کا بھی اعتقاد رکھے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آئے گا یا آ گیا،
بلکہ
وہ وہ اگر امکان کی بات بھی کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، مدرسہ کے ناظرین، علوم قرآن یہ ہمارا آج موضوع ہے، اور علوم قرآن کا یہ ایک جو جمیل بھائی نے پوری ایک سمری بیان کی ہے، اور اس میں پہلا جو بیان کیا ہے کہ قرآن پاک احکام اللہ، اس میں اللہ کے احکام کا بیان، جس میں اوامر نواہی ان چیزوں پر جن کا اوپر حکم ملا کہ عمل کرو اور جن سے روکا گیا، تو یہ ایمان، کفر، یہ بھی قرآن پاک کے باقاعدہ ان مضامین میں سے، پھر منافقت، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا جو عقیدہ، یہ بھی قرآن کا ایک پورا موضوع ہے۔ مختلف آیات مبارکہ سے علماء کرام نے باقاعدہ قرآن پاک کی ایک آیت، تو وہ مشہور آیت ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود متعدد آیات مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کو بھی علماء نے واضح کیا ہے، اور اس پر پوری پوری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ تو بہرحال علوم قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی،
اطہر اتار اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض تھا کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا افضل ہے یا عالم بننا افضل ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔
مزید سوال،
ماشاءاللہ عزوجل، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ علم القرآن کے حوالے سے، جو ماشاءاللہ عزوجل علمی مدنی پھول ماشاءاللہ مل رہے ہیں، اس علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی محبت بھی پہلے سے اور زیادہ ماشاءاللہ عزوجل بڑھتی ہے۔ اس سے میں مفتی یعنی کرام سے آج یہ سوال کرنا چاہوں گا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا اس کو زبانی پڑھیں تو یہ زیادہ ثواب ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔
جی ماشاءاللہ، آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ، اور یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، دلوں میں مزید قرآن کی محبت بڑھے، علم میں اضافہ ہو، قرآن پاک کے علوم اور باقاعدہ احکام قرآن بھی، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا بھی، قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بھی وہ شوق اور ذوق جو پیدا ہو۔ مدری چینل پر مختلف انداز سے قرآن پاک کے موضوعات پر بھی مختلف سلسلے وہ آن ایئر ہوتے ہیں۔ فیضان قرآن ایک باقاعدہ پروگرام ہے، اور شیخ القرآن مفتی محمد قاسم صاحب ہمارے استاد محترم، وہ اس پروگرام کو باقاعدہ فرماتے ہیں اور ان کے پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں۔ احکام القرآن بھی مفتی علی اصغر صاحب، وہ قرآن پاک کے موضوع پر جو خاص آیات مبارکہ جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ حسن صاحب، قرآن پاک کے یہ جو مختلف انداز احکام القرآن ہیں اور یا قرآن پاک کی تفسیر اور اس طور پر رہی، میں چاہوں گا کچھ قرآن کی آیات مبارکہ کتنی ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، یہ سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں۔ قرآن سے کوئی آیات مبارکہ جو احکام سے ریلیٹڈ ہوں اور جن کے اندر باقاعدہ عبادات یا فرائض وغیرہ ان چیزوں کو احکامات دیے گئے، کتنی اس طرح کی آیات ہیں؟
میں یہاں چلیں یہ بتاتا پہلے جاؤں کہ جس طرح دیگر حضرات جو ہے وہ قرآن سے متعلق سلسلے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے مفتی شفیق صاحب بھی جو ہے وہ اسباب نزول پر، شان نزول پر سلسلہ کرتے ہیں۔
کیا بات ہے، بہت شکریہ حضرت،
ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے شان نزول، یعنی یہ آیات کس وجہ سے نازل ہوئیں، کب نازل ہوئیں، کس موقع پر نازل ہوئیں، اس حوالے سے یہ سلسلہ ہے۔
چلیں اس کا بھی خلاصہ آپ ہی بتا دینا، سبب نزول جو آپ نے فرمایا ہے یہ بھی قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، تو قرآن کی ہر آیت کا شان نزول ہونا یا سبب ہونا، یا یہ سبب نزول تھا کیا کیا بھی؟
پہلی جو آپ کی بات تھی کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، تو جیسے ایک مشہور قول تو ہمارے یہاں قرآن کی ٹوٹل آیت کا یہ 6666 ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اچھا،
ہاں مشہور بہت ہے، اصل میں یہ بعض کتابوں کے اندر جہاں سے نقل کیا گیا نا وہاں پر بھی یہ نہیں ہے۔
اچھا،
وہ میراد کے اندر ہے، مثال کے طور پہ وہاں کتابت کی غلطی ہے، تو جو مشہور قول ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ 6640 یا اس طرح کا قول جو ہے وہ صحیح قول ہے کہ قرآن کی آیات اتنی ہیں۔ اور جہاں تک رہا احکام سے تعلق رکھنے والی آیات، تو اس میں جو مشہور کتاب ہے درس نظامی کی نور الانوار کے نام سے، تو اس میں وضاحت کی ہے مولا دیوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ان آیات کی تعداد جو ہے وہ 500 ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ان 6000 سے زائد جو آیتیں ان میں سے 500 آیات وہ ہیں کہ جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، یعنی احکام سے متعلق کہ اس کے ذریعے سے نماز کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، نماز کا حکم ثابت ہو رہا ہے، روزے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، روزے کا حکم ثابت ہو رہا ہے، یا نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل ہو گئے، کاروباری مسائل ہو گئے، اس طرح کے جو مختلف احکام ہیں اس کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کی تعداد یہ 500 ذکر کی ہے، اور علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مولا احمد دیوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب جو ہے وہ تفسیرات احمدیہ کے نام سے ہے، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احکام القرآن کے نام سے ہے، یہ دونوں کے دونوں حنفی ہیں، اسی طرح امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احکام القرآن کے نام سے ہے، یہ مالکی بزرگ ہیں، اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو الجامع کتاب ہے وہ بھی احکام کے حوالے سے مشہور کتاب ہے، تو علماء نے خاص طور پر ان احکام کی آیات کا اہتمام کیا ہے، امام قرطبی کی کتاب کے اندر تو اور چیزیں بھی ہیں لیکن بہت سارے علماء احکام قرآن کے حوالے سے کہ اس موضوع پر یہ کتابیں موجود ہیں، اردو زبان میں بھی اس پر کتابیں موجود ہیں، علامہ جلال الدین صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کر گئے، ان کی 5 جلدوں کے اندر احکام القرآن کے نام سے کتاب موجود ہے، تو یہ احکام سے متعلق ہے، باقی اس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ تذکیر سے متعلق ہیں، جیسا کہ بہت ساری چیزیں جمیل بھائی نے ابتدا کے اندر بیان کر دی، واعظ و نصیحت کے حوالے سے ہیں، قصص یعنی واقعات کے حوالے سے ہیں، اور جو غیب کی خبریں ہیں اس کے حوالے سے ہیں، تو وہ ساری کی ساری آیتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہاں پر ایک خوبصورت مناسبت علماء نے یہ بیان کی ہے، جب ہمارا سلسلہ ہوگا حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا کچھ نہ کچھ،
بالکل لازم ہے انشاءاللہ،
تو اس میں احادیث کی تعداد کے حوالے سے گفتگو ہے جس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، تو ایک قول کے مطابق ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام ایک مبلغ تھے، ایک داعی تھے، اور آپ ایک معلم تھے، سکھانے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، تو مسلسل لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو دین کے جو احکام تھے وہ سکھایا کرتے تھے، تو انسان کا جو کلام ہوتا ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا کہ اس نے ساری زندگی کتنا کلام کیا، تو اس اعتبار سے تو حضور علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ غیر محصور ہے کہ اس کو گن لیا گیا ہو، شمار کر لیا گیا ہو، ایسا نہیں، اور بعض علماء نے جو حضور علیہ السلام کا کلام ہے اس کو شمار کیا اور تقریباً 60,000 کے قریب احادیث طیبہ کا ذکر کیا، کہ احادیث طیبہ یہ 60,000 کی تعداد میں ہیں، اور پھر اس میں فرمایا کہ اس کے اندر 5,000 احادیث ہیں کہ جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں،
5,000،
ہاں قرآن میں 500 آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور احادیث کی تعداد تقریباً 5,000 ہے، تو یہ دونوں میں ایک طرح سے 5-5 کی نسبت، 55 کی نسبت یہ آئی ہوئی ہے، اور باقی ساری جو
غیر ان احکامات کی تشریح میں وہ بہت زیادہ احادیث ہیں اور روایات ہیں،
اور باقی جو ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، یعنی نفس کی تربیت کے حوالے سے، تربیت باطنی کے حوالے سے یہ احادیث طیبہ موجود ہیں،
تو قرآن کا تزکیہ نفس یہ قرآن کا بھی ایک موضوع ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا، ویزکیہم، وہ ان کی جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دل کو ستھرا کرتے ہیں،
یہ اطہر بھائی ہمارے اسلام آباد سے انہوں نے پوچھا ہے، اور حفظ کرنا یہ افضل ہے یا عالم بننا یہ افضل ہے؟
فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، تو قرآن کی جو ضروری آیات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، یعنی نماز میں جن کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، اس کا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا یہ ضروری ہے، اس یعنی جتنا قرآن پاک میں قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا یاد کرنا مسلمان پہ فرض ہے، جتنا واجب ہے اتنا یاد کرنا یہ واجب ہے، تو چونکہ کوئی بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ لی تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، تو قرآن کی ایک آیت کا یاد کر لینا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، عاقل و بالغ جس پہ نماز فرض ہو گئی اس پر ایک آیت کا یاد کرنا یہ فرض ہے، تو لہذا یہ تو ضروری ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور پوری سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت یا تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا چونکہ واجب ہے, تو پوری سورۃ الفاتحہ اور اتنی مقدار کے اندر قرآن پاک کو یاد کرنا یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ اور یاد کرتا ہے تو اچھا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں علم کا حاصل کرنا, عالم بننا یہ زیادہ اچھا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی یہ موجود ہے کہ جب کہا گیا کہ علم جو ہے وہ افضل ترین عمل بیان کیا کہ دو حلقے لگے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کے حلقے کی جگہ علم والے حلقے میں جا کے بیٹھے تھے جہاں پہ سکھایا جا رہا تھا, علم کی باتیں کی جا رہی تھیں. تو پھر فرمایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے علم, تو کہا کہ قرآن کو بغیر علم کے سیکھنا کہاں ممکن ہے.
صحیح,
تو یعنی مفہوم و خلاصہ یہ حدیث پاک کا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو علم ہے اس کا حاصل کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے.
جمیل صاحب ایک اور سوال بھی تھا نا کہ یہ عالم قرآن, یہ تو ہوگا قرآن پاک دیکھ کر اور زبانی طور پر, افضل اس میں کیا ہے؟
قرآن پاک کو اگر بطور حفظ پڑھا جائے گا, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کروا دیا حفظ ہو گیا, تو آدمی اگر اس کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. لیکن جب قرآن پاک کو دیکھا جائے گا تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کو اگر ہاتھ میں لیا جائے گا تو اس کو ہاتھ میں لینا بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو حفظ یعنی یادداشت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے کے مقابلے میں قرآن پاک کو دیکھ کر ہاتھ میں لے کر پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, کہ اس کے اندر نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو اس میں قرآن پاک کی زیارت بھی ہو رہی ہے, اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار قرآن پاک سے محبت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قرآن پاک کے جو مصحف تھا تو اس کو اپنے چہرے پر لگاتے تھے
سبحان اللہ,
اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام.
کیا سبحان اللہ.
تو یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن سے محبت کہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ یہ کتاب وہ پڑھتے, اس پہ عمل کرتے اور اس کو دیکھتے, زیارت کرتے. تو یہ کتاب تو ایسی لاجواب کتاب ہے, بے مثال کتاب ہے, کہ اس کا لکھنا ثواب, اس کا پڑھنا ثواب, تو اس طرح اس کو دیکھنا ثواب. کسی کو تحفے میں دیا جا رہا ہے قرآن پاک, تو قرآن پاک دینا یہ ثواب کا کام. تو اس طرح قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ روئے زمین پر اس کے نظیر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں آسمانی کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید, تو ان چاروں کتابوں میں قرآن پاک فضیلت میں, ثواب میں بڑھ کر ہے.
قرآن پاک سب سے افضل ہے,
سب سے افضل.
اچھا, ساری کلام اللہ ہیں, اللہ کے کلام ہیں, تو قرآن پاک کو جو سب سے یہ افضل فرمایا گیا ہے, اس افضلیت کا کیا معنی ہے کلام اللہ؟
یہ ثواب کے اعتبار,
ماشاءاللہ,
ثواب یعنی اس کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. اب چونکہ یہ کتاب رہتی دنیا تک یہی ایک لائحہ عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک پیغام ہے. جو سابقہ کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, ان پر ایمان لانا ضروری ہے
بالکل,
لیکن ان کی تعلیمات پر اب عمل نہیں کیا جائے گا.
اچھا,
اور جو ان کی تعلیمات ہیں تو ان میں کچھ احکام قرآن پاک کی طرف سے منسوخ ہو چکے ہیں, لیکن جو عقائد پر مشتمل جو احکام ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. تو قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے تفصیل, کہ قرآن پاک مصدق لما معکم, کہ قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. جو اہل کتاب کے پاس جو کتابیں تھیں تو قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کے یعنی اس تصدیق سے مراد یہ کہ جو اس کے اندر احکامات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سچائی کو قرآن کے ذریعے بیان فرما رہا ہے, لیکن جو اس میں اہل کتاب کی طرف سے تحریفیں ہو چکی تھیں تو قرآن اس کی مذمت کو بھی بیان فرما رہا ہے.
ٹھیک ہے, مدرسان کے ناظرین کچھ گفتگو کچھ مشکل بھی لگ رہی ہوگی, تو اس طرح کی گفتگو بھی سننے کی عادت بنانی چاہیے. یہ بھی باقاعدہ علم کی باتیں ہیں. اور حسان بھائی, یہ بات چلی ہے ناسخ منسوخ کی بھی بات ہے, تو قرآن کا ایک مضمون یہ بھی, یہ قرآن پاک کی بات آیات مبارکہ بھی اس طرح ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا, تو ان کو کوئی آسان فہم انداز میں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے کچھ آپ کلام
دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص مدت تک کے لیے کسی چیز کا حکم دیا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ اتنی مدت تک کے لیے حکم ہے, لیکن لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان نہیں فرمایا,
اس حکمت اور
اس کو بیان نہیں فرمایا کہ یہ اتنے عرصے تک یہ کام کرنا ہے. یعنی ان کو جو حکم دیا وہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ حکم تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ اس کا حکم اتنے عرصے تک ہے.
ٹھیک ہے,
پھر اس کے بعد جب وہ اتنی مدت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمایا جس نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے اس کی واضح اور بڑی مثال کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے, مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت کی تو تقریباً 16 مہینے یا ایک روایت کے مطابق 17 مہینے اور صحیح قول کے مطابق 16 مہینے اور کچھ دن آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی. تو اتنے مدت تک آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں مشہور جو واقعہ ہے کہ حکم نازل ہوا فولی وجہ کشطر المسجد الحرام, کیونکہ حضور علیہ السلام کی اپنی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے وہ مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی بیت اپنا کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف پھیر دیا جائے, ہمارا کعبہ وہ بنا دیا جائے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کتنے عرصے تک مسلمانوں نے یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ہمیشہ اسی کی طرف پڑھنی ہے. تو یہ جو حکم تھا یہ ایک مدت تک تھا, پھر ایک دوسرا حکم آیا کہ اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. تو یہ جو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کو بولتے ہیں ناسخ, اور یہ جو پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا تھی یہ کہلاتا ہے منسوخ. یعنی پہلا والا منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا, اور اب دوسرا حکم ہے, اب اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تو اس کو ناسخ و منسوخ یہ کہا جاتا ہے. بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں, اس میں علماء کی مختلف اقوال ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہیں یا نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فوض الکبیر میں اس پر گفتگو کی ہے. علامہ سیوطی نے بھی اتقان کے اندر, بلکہ ہر علم قرآن کے اوپر, علم تفسیر کے اوپر لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس میں ناسخ و منسوخ آیت کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کعبے کی تبدیلی کا کہ جو ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے, کہ ویسے تو جو پچھلی شریعتیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا حکم تھا.
صحیح,
جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کی تمام چیزیں پہلے حلال تھیں, الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں. تو ناسخ و منسوخ کا سلسلہ یہ شروع سے چلتا ہوا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو ایک ہی وطن کی بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے, ان کا نکاح جو ہے وہ دوسرے وطن کی بیٹا اور بیٹی سے ہوتے تھے, لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا, اب کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح ہماری شریعت کے اندر بھی بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو پہلے جن کا حکم تھا پھر اس کے بعد اس کی ممانعت آ گئی. پھر اس پر بہت تفصیل کے ساتھ علمی اعتبار سے گفتگو ہے کہ بعض اوقات فقط معنی یہ منسوخ ہوتا ہے, آیت باقی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے لیکن اب حکم اس کا منسوخ ہو گیا, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو آیت کی تلاوت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم پھر بھی باقی ہوتا ہے. یعنی آیت کا پڑھنا اب باقی نہیں رہا لیکن حکم جو ہے وہ اب بھی باقی رہتا ہے, اور بعض اوقات دونوں کے دونوں جو ہے یہ منسوخ کر دیے,
دونوں کے دونوں جو ہے وہ منسوخ کر دیے.
قرآن جی
جی جی
فرمایا, ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل جو ہے وہ دوسرا حکم لے کر آتے ہیں.
ٹھیک ہے, یعنی جو منسوخ کیا اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ یعنی اللہ رب العالمین کہ علم میں پہلے سے ہی کہ یہ حکم کتنی مدت تک ان کو دینا ہے اور رکھنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور بلکہ وقت اختتام پہ پہنچ چکا ہے. آپ کے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقہی نوعیت کے ہوتے ہیں, اور دارالفتا اہل سنت کے پروگرام پیر اور منگل کو شام آپ مغرب کے بعد کراچی میں جو ٹائم نمازوں کے ہیں تو مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہوتے ہیں. بدھ والے دن بھی صبح 8 بجے دارالفتا اہل سنت کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں باقاعدہ فقہی آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. اس پروگرام میں بطور خاص زیادہ فقہی سوالات وہ شامل ہم نہیں کرتے, اور خاص ایک موضوع پر ہی وہ گفتگو رہتی ہے. ناظرین کی بھی ایک ایسی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہی زیادہ وہ ٹاپک پر چلتی رہے, تو اس سے بہت سارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا دل لگ جائے, قرآن ہم پڑھتے رہیں, हदीसों में भी फरमाया गया कुरान को तकिया ना बनाओ। यही जो फरमाया कुरान को तकिया ना बनाओ यानी सुस्ती और काहली से इस तरह के जो मामलात में जो है वो बचते रहो। तो क्या आप पैगाम इस हवाले से कि नाजरीन दिल कुरान की तरफ जो है वो मायल हो?
लेकिन मैं पिछली दफ़ा भी अर्ज कर चुका हूँ
जी
कि कुरान का जो असली मकसद है वो तो ये है कि इससे जो है वो इसमें गौर व फिक्र किया जाए, इसमें तदब्बुर किया जाए और इससे जो है वो हिदायत हासिल की जाए। और उसका तरीका भी मैंने अर्ज़ किया था कि जो तर्जमा कंजुल ईमान है मिसाल के तौर पर और उसके साथ लिखी हुई उलमा अहले सुन्नत की तफसीर जैसे तफसीर सिरातुल जिनान है, इसका आप मुताला करें और इसके ज़रिए से मदनी फूल जो आपको हासिल हो रहे हैं उस पर आप अमल करें। ये एक तरीक़ेकार है। लेकिन मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू की थी कि कुरान हर तरह से मुबारक है, तो लिहाजा अगर कोई कुरान पाक को फकत बगैर तर्जमे के भी पढ़ता है तो उस पर भी सवाब, और देख के पढ़ता है जैसा कि अभी बयान हुआ और हाथ से छूता है तो इस सूरत में इसका भी सवाब,
और सवाब नूर अला नूर है।
तो घर में रखता है फकत, तो अगरचे कि कुरान इसके लिए नहीं आया कि उसको फकत घर में रखा जाए, लेकिन उसमें रखने पर भी उसको बरकतें और सवाब अच्छी नीयत की बुनियाद पर हासिल होता है। तो असल ये है कि कुरान पाक को पढ़ा जाए। हमारे असलाफ जो है उन्होंने कम अज़ कम मुद्दत रखी है कि 7 दिन के अंदर और इससे ज़्यादा 3 दिन के अंदर उसे ख़त्म करें, 3 दिन से पहले ख़त्म ना करें, ये एक कॉल के मुताबिक। लेकिन ज़्यादा की जो मुद्दत है वो 40 दिन है और हमारे असलाफ 40 दिन तक जब कुरान पाक को ख़त्म नहीं करते थे तो वो कहा करते थे कि अफसोस 40 दिन हो गए और हमने अब तक अपने रब के कलाम को पूरा नहीं पढ़ा।
अल्लाह अकबर। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबी बुजुर्ग हैं और जिनके बारे में कि उनकी कब्र के उनके मज़ार के पास जाकर किसी ने सुना तो तिलावत की आवाज़ आ रही, वो उनके घर पे पहुंचे और उनके बारे में पूछा तो उनकी बेटी ने या घर के बच्चों में से किसी ने ये खबर दी कि मेरे वालिद की ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल फरमा ली और कुरान पढ़ते थे चुके हैं। कितना कुरान?
हाँ बिल्कुल, यानी इन्होंने दुआ तो नमाज की थी,
नमाज की जी।
और उनको जो कब्र जो खुली थी तो उसमें लोगों ने नमाज पढ़ते हुए
नमाज पढ़ते,
लेकिन कुरान इस कसरत के साथ पढ़ते थे कि जामा मस्जिद में जब दाखिल होते तो उसके उसके बारे में बयान किया, खुद बयान किया कि जो जामा मस्जिद है इसके हर सुतून के पास मैंने एक मरतबा कुरान पाक।
अल्लाह अकबर।
और गालिबन 18,000 या 7,000 कुरान पाक इन्होंने अपने घर के अंदर खत्म किए थे।
सुभान अल्लाह।
इतना ज्यादा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा करते थे और इनका इश्क रसूल भी बड़ा मजे का था, बहुत जबरदस्त। इस हवाले से ये हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के अजिल्ला शागिर्दों में से हैं, हजरत साबित बुनानी। और ये जब भी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते तो उनका हाथ चूमा करते थे।
ठीक है।
तो हजरत अनस इनके आने से पहले अपने हाथ पे खुशबू लगाते थे।
अच्छा।
और फरमाया करते थे कि ये आएंगे और ये हाथ चूमे बगैर नहीं रहेंगे।
अच्छा।
और ये कहेंगे कि ये वो हाथ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुआ है तो लिहाजा मैं इसको चुभूंगा।
अच्छा।
तो हजरत अनस भी इसका एहतमाम करते थे कि पहले से खुशबू लगा लिया करते थे ताकि इनको इससे राहत हासिल हो।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बुजुर्गों की बातें हैं माशाल्लाह। इन बातों से सुनने से भी जौक में जो है वो मजीद इजाफा होता है। कई सवालात हमारे पास मैसेज के जरिए भी आए हैं और हम फिकी तौर पर उन तमाम सवालात को तो शामिल नहीं कर पाएंगे, कुछ ने हौसला अफजाई भी किया है माशाल्लाह। मुफ्ती ने कराम जो है वो तशरीफ़ फरमाए, इल्म की बातें बहुत प्यारा सिलसिला है, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हसन भाई एक मुख्तसर सा सवाल, लंबा है लेकिन जवाब मैं चाह रहा हूँ कि चले, बीमा पॉलिसी के हवाले से ये जमील भाई ये एक इसका क्या मुख्तसर को जवाब?
बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस करना, तो अब ये माल की जान की कारोबार की मुख्तलिफ अशिया की इंश्योरेंस का जो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, शरी हवाले से ये जायज़ अमल नहीं है, इससे बचना चाहिए।
ठीक है, जायज़ नहीं है, इसमें सूद जुबे ये सारे
सूद का और जुए का पहलू बिल्कुल नुमाया है कि इसमें या तो इंश्योरेंस के अंदर यानी बीमा पॉलिसी में ये होता है कि ख़तरा लाहिक होता है कि अगर मैंने मखसूस मकदार में जो रकम जमा नहीं करा सका,
ठीक है,
तो एक फिर मोहलत देते हैं कि मज़ीद आप जमा करा दें, अगर नहीं करा सके तो वो रकम ज़ाय हो जाती है। और अगर जो मखसूस मकदार में जमा करा दी तो अब इसमें ये होता है कि फिर वो बेनिफिट होते हैं कि इतने साल बाद 20 साल बाद इतने साल बाद फिर आपको इतने लाख करके वो आपकी रकम लौटाई जाएगी। तो या तो जितनी रकम जमा कराई है उससे ज़्यादा लेने में आदमी कामयाब होगा, ठीक है, या अगर वो इतनी मकदार में जमा ना करा सका, शराइत पे पूरा ना उतर सका, तो जो रकम जमा करा दी پھر وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے، یعنی وہ رقم ضائع
ضائع ہوگی۔
اسی طرح مختلف چیزوں میں انشورنس ہوتی ہے کہ ایک سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنی فیس جمع کرا دیں، اب اس میں آپ کے کاروبار میں اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے تو آپ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے جمع کرا دیں، اگر آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان پہنچا تو ہم 10,00,000, 5,00,000 تک کا آپ کا وہ نقصان کور کریں گے۔
صحیح۔
اور اگر ایک سال میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تو آپ کی جمع کردہ رقم پھر وہ زیرو ہو گئی۔ تو یعنی اس میں آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے، یا تو آپ زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اپنی بھی رقم گنوا دیں گے۔ تو بیمہ پالیسی میں یہ جوئے کا عنصر موجود ہے۔
ٹھیک ہے ملتان کے ناظرین، کچھ اور بھی ہمارے مضامین ہیں علوم قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو پھر ہم حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔